أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زراعت سے متعلقہ خمس کے ایک مسئلے کا بیان شروع ہو رہا ہے، مگر اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر زراعت کے علاوہ کوئی دوسرا کاروبار ہو اور کیفیت اس کی ایسی ہی ہو، تو جس طرح سے زراعت میں خمس نکالنے کا طریقہ بتا رہے ہیں، ویسے ہی طریقہ دوسرے کاروبار میں بھی اختیار کیا جا سکتا ہے. مسئلہ نمبر 1240، اذا جاء راس الحول وکان ناتج بعض الزرع حاصلا دون بعض فما حصلت نتیجته یقون میں رب ہے صنعت ہی ویخمس و بعد اخراج المعون. کہتے ہیں اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ زراعت کے کام میں کچھ فصل ایسی ہو کہ جو پک چکی ہو اور اس کا نتیجہ حاصل ہو چکا ہو، اور کچھ ایسی ہے کہ جو ابھی نہیں پکی ہے اور اس کے نتائج حاصل نہیں ہوئے، اور ہمارے خمس کی تاریخ آ گئی، تو کہتے ہیں کہ جتنی زراعت یا جتنے باغ کے پھل پک چکے ہیں اور یہ منافع سمجھ لیا گیا ہے، اس کا خمس نکالنا پڑے گا. اس کا حساب کریں گے اور یہ سمجھیں گے کہ یہ اس سال کا منافع ہے، اور اس سال کا منافع حساب کر کے اسی سال میں اس کا خمس نکالنا پڑے گا. فصل کے دو حصے کر دیے انہوں نے، ایک حصہ وہ ہے کہ جو پک کے تیار ہو گیا ہے، جس کا نتیجہ برآمد ہو گیا ہے. دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو ابھی پکی نہیں ہے، دیر ہے اس کو پکنے میں. تو جو فصل پک کے تیار ہو گئی ہے اس کا حساب کریں گے اور اس کا خمس اسی سال نکالیں گے، اس لیے کہ یہ اسی سال کا منافع سمجھا جائے گا. جو پک کے تیار نہیں ہوئی ہے وہ اس سال کا منافع نہیں سمجھا جائے گا، وہ اگلے سال میں پک کے جب تیار ہوگی تو اس کا منافع سمجھا جائے گا اور اس کا خمس نکالا جائے گا. سوال یہ پوچھا ہے کہ تیار سے کیا مراد ہے؟ تیار سے مراد یہ ہے کہ لگی رہے تب بھی، فصل لگی بھی ہے مگر اس کے باوجود کھڑی فصل بھی بکنے کے قابل ہے. تو بکنے کے قابل ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اخراجات نکالنے کے بعد جتنا کھڑی فصل کا منافع ہے وہ اس سال کا منافع سمجھیں گے اور اس کا خمس نکالنا ہوگا. جی جو کاشتکاری کی مثال انہوں نے پیش کی ہے کہ فرض کیجئے کہ ایک کھڑی فصل ہے مگر اس فصل کو کاٹنے میں فصل کے نیچے پانی ہوتا ہے، پہلے وہ سوکھتا ہے اس کے بعد فصل کاٹی جاتی ہے، اور اسی دوران میں سمجھا جاتا ہے کہ بیماریاں لگتی ہیں تو فصل خراب بھی ہو سکتی ہے. ابتدائی طور پر یہ سمجھیں گے کہ سارے نقصانات کے بعد فصل میں کتنا فائدہ ہے. ابتدائی طور پر یہ سمجھنے کا مطلب یہ ہوا کہ فصل کاٹنے کا جو خرچہ ہوگا وہ خرچہ نکالیں گے. اگر فصل کے کچھ حصے کو بیماری لگ جاتی ہے تو بیماری کی وجہ سے جو فصل خراب ہو جاتی ہے وہ بھی نقصان سمجھیں گے. اس کے بعد اگر کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو وہ فائدہ سمجھیں گے اور پھر اس کا خمس نکالیں گے. فرض کیجئے کہ سب کچھ کیا تو پتہ چلا کہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، پھر تو ہم نے فصل کٹائی کا کے اخراجات نکال دیے، بیماریاں لگتی تو اس کا جو نقصان ہوتا اس کے اخراجات نکال دیے، اس کا نقصان نکال دیا ہم نے، سمجھا کہ اس میں تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا. پھر تو بعد میں پتہ چلا کہ جب فصل کاٹی گئی تو بیماری نہیں لگی، فصل کاٹ کے مارکیٹ میں بیچی جا سکی. تو ایسی صورت میں پہلے جب یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بیماری لگے گی اور نقصان ہو جائے گا تو ایسی صورت میں اس کو خمس نہیں نکالنا تھا، لیکن جب فصل کاٹ کے مارکیٹ میں بیچی کوئی بیماری نہیں لگی تو اب اس کو خمس نکالنا ہوگا. وہ اگلے سال کا منافع نہیں سمجھے گا پھر اس کو, وہ اسی سال کا منافع سمجھے گا اس کو. ویخمس بعد اخراج المعون, سارے اخراجات نکالنے کے بعد وہ اس کا خمس نکالے گا. وما لم تحصل نتیجته یکون من ارباح سنۃ اللاحقہ, اور جس جو ابھی فصل پک کے تیار نہیں ہوئی ہے, ابھی ٹائم لگے گا فصل پکنے میں, اس کو اس سال کا منافع نہیں سمجھا جائے گا. وہ اگلے سال فصل پکے گی تو اگلے سال کا منافع سمجھا جائے گا. نعم اذا کان له قیمت حسب بما له من القیمت الفعلیت من ارباح هذه السنۃ وبالنسبۃ الی ما سواه من ارباح سنۃ اللاحقہ. دو طرح کی فصل کی مثال انہوں نے پیش کی, ایک فصل پک کے تیار ہو گئی ہے تو اس کا خمس کیسے نکالیں گے, کہتے ہیں اخراجات نکالنے کے بعد اب جتنا منافع ہے اس کا خمس اس کو نکالنا. دوسری فصل ابھی تیار ہی نہیں ہے, فصل پکی نہیں ہے, لیکن کچھ فصلیں ایسی ہوتی ہیں کہ تیار نہ ہونے کے باوجود اس کی قیمت ہوتی ہے, قیمت چاہے گائے کے چارے کے اعتبار سے ہو اس کی قیمت ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر فصل پک کے تیار نہیں ہوئی ہے مگر اس کے باوجود مارکیٹ میں اس کی کوئی قیمت ہوتی ہو تو اس قیمت کو بھی اس سال کا منافع سمجھیں گے. اب ہم مثال بنا رہے ہیں, فرض کیجئے کہ ایک فصل پک کے تیار ہو گئی, جو تیار فصل ہے اس کا منافع امکان ہے کہ ایک لاکھ روپے کا ہے, تو ایک لاکھ روپے پر اس کو خمس نکالنا پڑے گا. سارے اخراجات نکالنے کے بعد ایک لاکھ روپے منافع ہوا, یہ ایک لاکھ اس سال کا منافع سمجھا جائے. دوسری فصل پک کے تیار نہیں ہوئی, وہ آئندہ سال پک کے تیار ہوگی, پک کے تیار نہیں ہوئی مگر اس کے باوجود یہ جو فصل کھڑی ہوئی ہے اس کی قیمت ہے, اگر گائے کے چارے کے طور پر یا دوسرے ادویات کے طور پر اس کو استعمال کریں تو اس کے 50,000 روپے مل جائیں گے, تو یہ 50,000 اس سال کا منافع سمجھا جائے گا. ایک سال کھڑی فصل کا اور ایک سال کچی فصل کا, یہ دونوں اسی سال کی فصل ہے, تو ایک لاکھ منافع ہو گیا کھڑی فصل کا اور 50,000 منافع اگر اس کی قیمت مل رہی ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد, تو 50,000 بھی اسی سال کا منافع سمجھا جائے گا. ہاں یہ فصل پک کے تیار ہو جائے گی تو یہ بھی ایک لاکھ کی ہو جائے گی, تو جو 50,000 بڑھیں گے وہ اگلے سال کا منافع سمجھیں گے.
جی تاریخ
ان کا سوال یہ ہے کہ فرض کیجئے کہ آم کے درخت ہیں اور آم کے درختوں میں کیریاں تیار لگ گئی ہیں, مگر اس کا کام کیریاں بیچنا نہیں ہے, اس کا کام ہے آم بیچنا. اب اگر اس کی خمس کی تاریخ آ گئی تو وہ کیریوں پہ خمس نکالے یا آم پہ خمس نکالے؟ ٹھیک ہے سوال.
جی جی
جہاں تک میری معلومات ہے وہ یہ کہ آم پک کے درخت پہ تیار نہیں ہوتے ہیں, وہ کیریوں ہی کی صورت میں توڑے جاتے ہیں, پھر اس کے پکانے کا خاص طریقہ ہے, اس سے پکائے جاتے ہیں. چنانچہ اس کو وہی سمجھا جائے گا کہ جو کچے آم ہوتے ہیں وہ کچے آم کی جتنی قیمت بنتی ہوگی اتنا اس کا خمس نکالنا ہوگا. وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا سِوَاهُ مِنْ أَرْبَاحِ السَّنَةِ اللَّاحِقَةِ, وہ جو ابھی فصل پکی نہیں ہے مگر اس کی قیمت بھی اگر 50,000 ہے تو 50,000 اسی سال کا منافع ہے, باقی 50,000 وہ اگلے سال کا منافع ہوگا. اب مثال سمجھا رہے ہیں, مثلاً اذا حل راس السنۃ وکان بعض له سنبل وبعض قصیر لا سنبل له. فرض کیجئے کہ ایک باغ ایسا بنایا ہے انہوں نے, لگایا ہے کہ جس کا سال پورا ہو گیا, یعنی خمس کی اس کی تاریخ آ گئی. اب اس فصل کا ایک حصہ ایسا ہے کہ جس میں سنبل آ گئے, خوشے لگ گئے, خوشے لگ گئے اس کا مطلب ہے کہ اب یہ فصل تیار ہو گئی ہے, اور دوسرا حصہ ایسا ہے کہ جس میں قصیل, ابھی خوشے وشے نہیں لگے اس میں, تیار نہیں ہوئی وہ, تو واجب اخراج خمس الجمی, اب یہ پورے کا خمس نکالنا پڑے گا. پورے کا خمس نکالنا پڑے گا کا مطلب ہے کہ ایک فصل پک کے بالکل تیار ہو گئی اس کی قیمت, اور دوسری تیار نہیں ہوئی مگر اس کی بھی قیمت ہے, تو جو اس کی قیمت ہے اس کا خمس نکالنا ہوگا. وَإِذَا ظَهَرَ سُمُّ الْفِتْنَةِ ثَانِيَتَهُ كَانَ مِنْ أَرْبَاحِهَا لَا مِنْ أَرْبَاحِ السَّنَةِ السَّابِقَةِ. اور دوسری فصل میں بھی جب خوشے لگ کے وہ فصل تیار ہو جائے گی تو وہ اس سال کا منافع سمجھا جائے گا, پچھلے سال کا منافع نہیں سمجھیں گے اس کو, وہ آنے والے سال کا منافع سمجھیں گے اور اس کے اعتبار سے اس کا خمس نکالنا.
کسی کی خمس کا ٹائم آیا, ایک فن ہے اس کا قربانی ہے, مطلب اس کے خمس کے ٹائم پہ وہ پک گیا تیار ہو گیا, لیکن اس کو قربانی نہیں بیچنا, اس کو سکھا کے بیچنا, تو کب دے
دو؟ سوال یہ پوچھا ہے انہوں نے, اچھا سوال ہے ان کا بھی بہت, ان کے علاقے میں یہی ہوتا ہے کہ فرض کیجیے کہ قربانی پک کے تیار ہو گئی ہے, مگر یہ شخص پکے ہوئے خوبانی نہیں بیچتا ہے بلکہ خوبانی توڑ کر اس کو سکھاتا ہے, اس کا سوکھا میوہ بناتا ہے اور سوکھا میوہ بنا کے اسے بیچتا ہے. تو اصول اسی مسئلے سے نکلے گا, اس کا آپ کے سوال کا جواب اسی مسئلے سے ہوگا. وہ کیا کہ پکے ہوئے خوبانی کی قیمت اور خشک خوبانی کی قیمت, ظاہر ہے خشک خوبانی کی قیمت زیادہ ملتی ہوگی. اگر ہم فرض کریں کہ یہ پکے ہوئے خوبانی کی کا منافع ہو گیا 50,000 کا, جب اس کو سکھائے گا اور سکھا کے بیچے گا تو 1,00,000 کا ہو جائے گا, تو ابھی اس کو 50,000 کا خمس دینا ہے, اس لیے کہ 50,000 کی مالیت تو اس کے پاس تیار ہے بالکل. پھر جب وہ سوکھ کے تیار ہوں گے تو وہ اگلے 50,000 اگلے سال کا منافع ہوگا, وہ اسے اگلے سال میں دینا ہے. ہاں بارش آئے سب خراب ہو جائے, مگر چونکہ ابھی یہ پک کے تیار ہو گئی فصل تو ابھی تو 50,000 اس کے پاس ہیں, ابھی 50,000 اگر اس کے خوبانی مارکیٹ میں بیچ دیتا تو 50,000 اس کو مل جائیں گے, لہذا یہ اس کا منافع ہے, تو اس کا خمس تو اسے اسی سال نکالنا پڑے گا. اب فرض کیجئے کہ اس نے مارکیٹ میں بیچا نہیں, اس کو سکھانے کے انتظامات کیے, سکھانے کے انتظامات میں اوپر سے بارش برف گئی, سارا خراب ہو گیا, تو یہ کاروبار میں نقصان سمجھا جائے گا. اب نقصان ہو گیا تو جو عام طور پر نقصان ہو جاتا ہے اس میں جو پچھلے طریقے سکھائے ہیں اس کے مطابق پھر حساب کریں گے. اذا کان الغوث واخراج المعدن مکسبا کفاہ اخراج قمص ہما ولا یجب علیہ اخراج قمص آخر من باب ارباح المقاصد بعد اخراج معونت صنعتہ. اب یہ ایک جو خاص شعبے سے تعلق رکھنے والے ہیں اس کا مسئلہ ہے, آپ میں سے شاید کسی کا نہ ہو, سننے والے افراد بھی بہت کم اس کاروبار سے متعلق ہیں, کہ اگر فرض کیجیے کہ کسی کا کام ہو دریا میں یا سمندر میں غوطہ لگا کے اندر کی معدنیات کو نکالنا یا موتی نکالنا, یہ والا کام ہو, یا کسی کا کام کانوں کا ہو جیسے گلگت بلتستان میں آج کل یہ کام, یا بلوچستان میں یہ کام بہت ہوتا ہے, کانوں کا کاروبار ہے, تو غوطہ لگا کے جو سمندر کے اندر سے نکالا جاتا ہے اس کا بھی خمس ہوتا ہے اور جو کان میں سے نکالا جاتا ہے اس کا بھی خمس ہوتا ہے. اس کے خمس کا طریقہ یہ نہیں ہے جو اب تک آپ سنتے ہیں, اب تک جو آپ سنتے ہیں وہ یہ تھا کہ جب آپ کی خمس کی تاریخ آئے گی پھر آپ کو خمس دینا ہوگا, اس کا وہ طریقہ نہیں ہے. اگر کان میں سے کوئلہ نکالا, کان میں سے یہ پتھر نکالے, قیمتی پتھر نکالے, تو اس کا خمس تو جیسے ہی وہ نکالا اس کے سارے اخراجات منا کرنے کے بعد جتنا پروفٹ بچا اسی وقت اس کا خمس نکالنا ہے, اس کا سال وال کا حساب نہیں ہے, اس کی تاریخ کا حساب نہیں ہے, جیسے وہ ہاتھ میں آیا آپ کے سارے اخراجات نکالے اس کے اب فوراً اس کا خمس نکالے ہیں. اسی طرح سے سمندر میں غوطہ لگا کے جو چیز نکالی گئی ہے وہ ہاتھ میں آئے گا تو سارے اخراجات نکالنے کے بعد فوراً اس کا خمس نکالنا ہے. اب فوراً فرض کیجئے کہ خمس نکال دیا, فوراً خمس نکال دیا اور ان کے سال کی تاریخ بھی ہے خمس نکالنے کی, وہ تاریخ آئے گی تو کیا دوبارہ خمس نکالنا پڑے گا؟ کہتے ہیں نہیں, ان چیزوں کو دوبارہ خمس نہیں نکالنا پڑے گا, جس کا ایک مرتبہ خمس دیا جا چکا ہے اس کا خمس دوبارہ نہیں نکالنا ہوگا. جی
مطلب وہ قیمتی پتھر یا کوئی وہ ندیاں وغیرہ نکالتے ہیں تو وہی اس پہ ہی خمس دینا ہے, یا کوئی بھی چیز غوطہ نکال کے
سوال ان کا یہ ہے کہ اگر سمندر کی تہ سے موتی نکالے جاتے ہیں یا کوئی معدنیات یا جڑی بوٹی نکالی جاتی ہے فقط اس کا خمس ہوتا ہے یا نہیں؟ فرض کیجئے کہ سمندر میں جہاز ڈوب گیا کوئی اور اس جہاز میں, جیسے ابھی پتہ نہیں آپ لوگوں نے اخبارات میں پڑھا یا ٹی وی میں دیکھا کہ نہیں, سال پہلے کی بات تھی وہ, کہ 1700 میں کوئی ایک پانی کا جہاز تھا, 1724 یا اس سال میں پانی کا کوئی جہاز تھا, وہ ڈوب گیا. اچھا اس زمانے میں 1700 والے سال میں یہ کاغذ کے نوٹ نہیں چلتے تھے, کاغذ کے نوٹ بہت بعد میں چلنے لگے. اس زمانے میں سونے ہی کے سکے چلتے تھے, تو وہ سونے کے سکے لے کے جا رہا تھا جہاز, وہ شاید تنخواہ ان کا دینی تھی کسی کو, وہ جہاز لے کے جا رہا تھا, وہی جہاز اندر ڈوب گیا سونے کے سکے والا, 1700 پتا نہیں کون سا سن تھا. اس کے بعد اب اس جہاز کے تاریخ کو لکھی بھی تھی, تاریخ کا مطلب ہسٹری اس کی لکھی ہوئی تھی کہ فلاں جگہ سے چلا تھا اور اتنے آدمی تھے اور یہ سامان تھا اور ساری, اور تقریباً اس جگہ پہ ڈوبا ہے. تو اب ایک امریکی کمپنی ہے, غالباً اس نے یہ کام یہ کاروبار شروع کر دیا کہ دنیا میں ایسے جتنے بھی جہاز ڈوبے ہیں وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس میں شعا مارتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ کس جگہ پہ جہاز ڈوبا ہوگا, اور پھر وہ مشینیں لے کے اس کی تہہ میں جاتے ہیں, اوپر سے کمپیوٹر سے بیٹھے بیٹھے سارا اس کا چیک کرتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ جہاز اس جگہ ڈوبا ہے. وہ ایک جہاز نکالا تھا انہوں نے, وہ کروڑوں کا سونا ملا تھا ان لوگوں کو اس میں. تو اگر اس طرح سے کسی نے سونا نکالا ہے تو کیا اس پر بھی خمس ہوگا؟ یہ معدنیات نہیں ہے, یعنی یہ موتی نہیں ہے جو مچھلی کے پیٹ سے پیدا ہوتا, یہ تو ڈوبا ہوا جہاز. جی ہاں اس پر بھی خمس ہوگا, اس کو بھی خزانہ سمجھا جائے گا. چنانچہ جو بھی ایسی چیز نکالی جائے گی اس پر بھی خمس ہوتا ہے, مگر اس کا خمس اسی وقت نکال دینا ہوتا ہے, اس کے سال کا انتظار نہیں ہوتا. جی 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 اصل میں آپ نے مثال پہ غور نہیں کیا, ہم نے 1724 کی اگر مثال دی ہے تو 1724 میں وہ خالی سونا مارکیٹ میں جتنا کا ریٹ ہوگا اتنے کا نہیں بیچے گا, وہ سونے کے سکے میوزیم میں رکھے گا. ہاں وہ خود میوزیم میں رکھے گا, وہ خود اینٹیک ہے. تو اگر اسے کوئی گلاس ملا ہے تو وہ تو اینٹیک ہے, مگر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وہ سونے کا سکہ اگر ہے تو اس کی زیادہ وہ زیادہ بڑا اینٹیک ہے. جی جی اگر وہ مارکیٹ میں اگر کسی سپاہی کا جوتا بھی ملا ہو اور وہ صحیح سلامت ہو اس کی کوئی قیمت ہو تو ٹھیک ہے اس کا بھی ہوگا, لیکن وہ کچرا ہوگا تو کوئی قیمت نہیں اس کی. اچھا تو خلاصہ یہ کہ اس کو دوبارہ خمس نہیں نکالنا. ایک پہلو, دوبارہ کب نکالنا پڑے گا؟ فرض کیجئے کہ اس میں کسی طرح سے منافع ہوتا ہے تو پھر اس کا خمس نکالنا پڑے گا. یعنی فرض کیجئے کہ جب وہ چیز نکالی گئی تھی, سونے کی چیز نکالی گئی تھی, مثلا اس زمانے میں سونا تھا 60,000 روپے تولا, پھر جب دوبارہ اس کے خمس نکالنے کی باری آئی تو 60,000 روپے کے حساب سے اس نے نکال دیا خمس, لیکن دوبارہ جب اس کے خمس نکالنے کی باری آئی تو سونا ہو گیا 70,000, تو اب پھر دوبارہ 10,000 کا نکالنا پڑے گا جب اس کے خمس کی تاریخ آئے گی. چنانچہ اگر بعد میں کوئی فائدہ ہوتا ہے تو نکالنا ہوتا ہے, ورنہ اصل رقم پر اگر خمس نکال دیا تو اپنی تاریخ پر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. ولا یجب علیہ اخراج خمس آخر من باب ارباح المقاصد, جب اپنی خمس کی تاریخ آئے گی تو اس کو دوبارہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. بعد اخراج معونت سنت ہی, جو اس میں سے نکالا تو اس نے سارے اخراجات مائنس کرنے کے بعد اس وقت جو خمس نکال دیا وہ کافی ہے. الا اذا ربح فیہما فیجب الخمس فی الربح, سوائے یہ کہ جب اپنی خمس کی تاریخ آ جائے تو پھر دوبارہ اس کو اس میں کوئی فائدہ ہو جائے. اس نے 60,000 روپے تولے کے حساب سے اس وقت نکال دیا تھا خمس, لیکن بعد میں جب اس کی خمس کی تاریخ آئی تو پھر 70,000 ہو گیا, تو اس کا مطلب ہے کہ 10,000 کا پھر دوبارہ فائدہ ہو گیا, تو 10,000 کا دوبارہ خمس نکالنا ہوگا. اب آ جائیے خاص عورتوں کا مسئلہ بیان کر رہے ہیں عورتوں کے حوالے سے. اچھا بہت ساری عورتیں یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ کیا عورتوں پر بھی خمس واجب ہوتا ہے؟ کئی عورتیں یہ پوچھ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ وہ سمجھ لیں کہ پیسہ تو چونکہ مرد کماتے ہیں لہذا مردوں پر خمس واجب ہوتا ہے. تو سوال ان سے یہ کیا جاتا ہے کہ آپ کوئی جاب کرتی ہیں، آپ کوئی بزنس کرتی ہیں؟ ہاں ہاں میں بیوٹی پارلر چلاتی ہوں. اگر ان کا جواب یہ تو وہ بہت شاندار بزنس ہے. تو ایسی صورت میں جیسے مرد بزنس کرتے ہیں اور منافع ہوتا ہے ان کو خمس دینا ہوتا ہے، لہذا اگر خواتین بھی بزنس کر رہی ہیں اور ان کو منافع ہو رہا ہے تو ان کو بھی خمس دینا پڑے گا. وہ اگر کوئی جاب کر رہی ہیں ان کی بچت ہو رہی ہے تو ان کو بھی خمس دینا پڑے گا. تو خمس میں جیسے نماز میں مرد اور عورت برابر ہے کہ مرد کو بھی نماز پڑھنی ہے عورت کو بھی نماز پڑھنی ہے، مرد کو بھی خمس دینا ہے عورت کو بھی خمس دینا ہے. یہ تو ہو گئی کمانے والی عورتوں کی بات، لیکن اگر عورتیں کما نہیں رہی ہیں گھر میں بیٹھ رہی ہیں گھر کا کام کاج کر رہی ہیں، اچھا گھر کا کام کاج کر رہی ہیں اور شوہر ان کو کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہے تو پھر پیسہ ہے ہی نہیں. یعنی اگر ہم ان سے کہیں بھی کہ آپ پر خمس واجب ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ ہے ہی نہیں کچھ، تو کس چیز کا خمس ہوگا؟ گھر میں بیٹھ کر بھی اگر کہیں سے کچھ پیسے مل لے ہوں، کہیں سے کچھ پیسے مل لے ہوں کا مطلب شوہر کی طرف سے پیسے مل لے ہوں، بیٹے کی طرف سے پیسے مل لے ہوں، بھائیوں کی طرف سے پیسے مل لے ہوں، یا گھر میں بیٹھ کر وہ کوئی سلائی کڑھائی کا کام کر رہی ہوں اور پیسے کما رہی ہوں، تو کہیں سے بھی اگر پیسے مل لیں تو ایسی صورت میں پھر خمس دینا پڑے گا. چاہے شوہر کے دیے ہوئے پیسے ہوں اگر وہ بچت ہو جائے گی اس کے بن جائیں گے تو اس پر خمس کو خمس نکالنا پڑے گا. تو اب وہ کام کاج کرنے والی عورت ہو یا فقط گھریلو خاتون ہو، دونوں صورتوں میں پیسے کی بچت اگر اس کے پاس ہوگی تو خمس نکالنا پڑے گا. المرأۃ التی تکتسب یجب علیہ الخمس فی جمیع اربعہ، کہتی ہے عورت کے بارے میں ہے مسئلہ کہ اگر عورت آمدنی کا کوئی بھی ذریعہ رکھتی ہو تو ایسی صورت میں اس کو پوری آمدنی پر خمس دینا پڑے گا. پوری آمدنی پر کیوں دینا پڑے گا؟ اذا آل بہ الزوج فلم تصرف شائن منہا فی معونتہا. پوری آمدنی پر اس لیے دینا پڑ رہا ہے اس کو، اس لیے کہ شوہر اس کے سارے اخراجات برداشت کر رہا ہے، اپنا تو ایک پیسہ بھی خرچ کرنے کی ضرورت اس کو نہیں پڑ رہی، جو خرچہ کرنا پڑ رہا ہے وہ سارا شوہر دے رہا ہے. اب یہ بیوٹی پارلر چلا کہ یہ بھی پیسے کما رہی ہے تو اس کا تو سارا ہی پیسہ بچ گیا. اگر سارا پیسہ بچ گیا تو سارے پیسے پر خمس ہوگا. وَقَضَى يَجِبُ عَلَيْهِ الْخُمْسُ اِذَا لَمْ يَعُلْ بِهَا الزَّوْجُ وَزَادَتْ فَوَائِدُهَا عَلَى مَعُونَتِهَا. اور دوسری صورت یہ کہ فرض کیجیے کہ شوہر نہیں دے رہا کچھ، لیکن یہ جو کام کاج کر رہی ہے، یہ جو ملازمت کر رہی ہے، اس ملازمت کے نتیجے میں سال کے آخر میں اس کے پاس بچت ہو جاتی ہے، تو شوہر چاہے ہونے کے باوجود ایک پیسہ بھی خرچہ نہیں دے رہا ہے. خرچہ نہیں دے رہا ہے وہ غلط کر رہا ہو سکتا ہے وہ گناہگار ہو، مگر وہ اگر گناہگار ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیوی پر خمس معاف ہو جائے گا. نہیں، بیوی پر خمس معاف نہیں ہوگا. اگر وہ ملازمت کر رہی ہے اور اس کے یہاں بچت ہوئی ہے تو اس بچت پر اس کو خمس نکالنا پڑے گا. بل وقض الحکم اذا لم تم تکتسب وکانت لها فوائد من زوجها او غیره فانه یجب علیها فی آخر السنۃ اخراج خمس الزائد کغیرها من الرجال. بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ کسی طرح کا کوئی کام کاج نہ کر رہی ہو، نہ اس کا کوئی کام کاروبار ہے نہ ہی اس کی کوئی ملازمت ہے، مگر شوہر کے پاس سے اس کو پیسے ملتے ہیں، شوہر کے پاس سے اس کو پیسے ملتے ہیں، یہ لو 25,000 روپے، یہ گھر کا خرچہ چلانا تمہارا کام، اگر کم پڑ گئے تو تمہیں اپنی جیب سے ڈالنے پڑیں گے، اور اگر بچ گئے اس میں سے تو وہ تمہارے، تو کم پڑیں گے کبھی؟ وہ تو کم نہیں پڑیں گے کبھی، بچیں گے بچیں گے ہمیشہ. تو اگر 25,000 شوہر نے دے دیے اور کہا کہ یہ تم جانو تمہارا کام، اب یہ پیسے تمہارے ہو گئے، اب مہینے کے آخر میں وہ 1,000 روپے بچا لے یا 500 روپے بچا لے یا 5,000 بچا لے، جو چاہے بچا لے، جتنا بچا وہ اس کا ہو اپنا ہو گیا. سال کے آخر میں جب اس نے حساب کیا تو اس کے پاس 20,000 روپے بچ گیا، اب اس 20,000 پر اس کو خمس دینا پڑے گا. اچھا، یہاں ایک غلط فہمی دور ہونا ضروری ہے. جو ہم نے مثال بنائی ہے اس میں یہ ہوا کہ شوہر نے 25,000 روپے دیے اور کہا کہ تم خرچہ چلاؤ، بچا تو تمہارا، نہیں بچا تو اپنی جیب سے ڈالنا ہے، یہ تمہارا پیسہ ہو گیا. اس مثال میں تو اگر سال کے آخر میں 20,000 بچ جائے تو 20,000 پر خمس نکالنا پڑے گا، لیکن شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لو 25,000 روپے گھر کا خرچہ چلاؤ، اور اس نے محنت سے بچا بچا کے گھر کا خرچہ چلایا، سال کے آخر میں 20,000 بچ گئے. اس نے شوہر کو بتا دیا کہ جو گھر کا خرچہ مجھے ملتا ہے اس میں سے 20,000 میں نے بچا لیے ہیں. یہ اپنی تعریف کرنے کی، شوہر نے کہا اچھا 20,000 بچا لیا، لاؤ واپس، لاؤ مجھے دے دو. تو بیوی اگر یہ کہے کہ نہیں یہ آپ کا کہاں سے ہو گیا، تو میرا ہے، یہ تو میں نے بچایا. شوہر کا جواب اگر یہ ہو کہ یہ پیسہ میں نے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے دیا تھا، تم کو مالک نہیں بنایا تھا، اگر شوہر کا جواب یہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خرچہ چلانے کے لیے فقط یہ پیسہ دیا ہے، مالک اب بھی شوہر ہے. جو 25,000 تھا اس کا بھی مالک شوہر تھا، اب 25,000 نہیں رہا، 23,000 کا سامان آ گیا، تو سامان کا مالک بھی شوہر ہے. اور جو 2,000 روپے بچ گیا اس 2,000 کا مالک بھی شوہر ہے، ان تمام چیزوں کا مالک شوہر ہے. اب فرق کیا پڑے گا؟ فرق یہ پڑے گا کہ اگر ہم یہ کہنے کہ مالک شوہر ہے تو بیوی کے تو یہ 20,000 روپے شوہر کو دے دینا پڑے گا، مگر اب شوہر کو خمس نکالنا پڑے گا اس 20,000 کا، اب یہ شوہر کی ذمہ داری، اور شوہر کو خالی 20,000 کا خمس نہیں نکالنا ہے، یہ گھر میں جتنا سامان بچ گیا ہے کھانے پینے کا، اس پورے سامان کا خمس بھی شوہر کو نکالنا پڑے گا، اس لیے کہ حقیقتاً یہ شوہر کا مال ہے. جب یہ شوہر کا مال ہے تو ایسی صورت میں جو خمس کی ذمہ داری ہوگی وہ بھی شوہر کی ہوگی. اور اگر فرض کیجئے کہ شوہر یہ کہتا ہے کہ 25,000 تمہارا مطلب بیوی مالک بن گئی، تو اب جو سامان آ رہا ہے اس کی مالک بھی بیوی ہے، جو بچت ہو گئی اس کی مالک بھی بیوی ہے، سب کی مالک بیوی ہے. تو 20,000 روپے جو بچیں گے وہ بیوی کے ہوں گے، 20,000 پر بیوی کو خمس نکالنا ہے، مگر جو سامان بچ گیا ہے اس کا خمس بھی بیوی کو نکالنا ہے. تو یہ طے کر لینا پڑتا ہے کہ اصل مالک کون ہے. جو مالک ہوتا ہے اس پر خمس واجب ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے کہ جب بھی کسی کو اس طرح سے پیسے دیے جائیں، سامان دیا جائے، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مالک بن گیا. خصوصیت سے گھر چلانے کے حوالے سے جتنی باتیں ہوتی ہیں اس میں ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مالک بن گیا. یہ پیسے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، جاؤ خرچ کرو، کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ فقط خرچہ کرنے کی اجازت ہے، مالک بننے کی پھر بھی اجازت نہیں. یہی معاملہ اگر باپ اپنے بیٹے کو پیسے دے رہا ہے، ہر مہینے میں 1,000 روپے کی خرچی دے رہا ہے، اگر 1,000 روپے کی خرچی دے رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ خرچہ کرو، تو یہ طے کرنا پڑے گا کہ 1,000 روپے میں سے اگر آخر میں جا کر سال کے آخر میں اس کے پاس اگر 2,000 روپے بچ جاتے ہیں تو یہ باپ کا ہے یا بیٹے کا ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ باپ کا ہے تو باپ کو 2,000 واپس کرنے پڑیں گے، پھر باپ 2,000 کا خمس نکالے گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ بیٹے کا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹا اس کا خمس نکالے گا، یہ بیٹے کا ہوگا. تو بہت سارے مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر استعمال کے لیے چیز دی جاتی ہے، استعمال کے لیے پیسہ دیا جاتا ہے، مالک نہیں بنایا جاتا. اور اسی میں بہت اہم مسئلہ خصوصیت سے خواتین کے حوالے سے ہے کہ جو سامان عورت کو اپنے سسرال والوں کی طرف سے ملتا ہے، جو زیور اس کو اپنے سسرال والوں کی طرف سے ملتا ہے، اور اسی طرح سے ساری زندگی شوہر اپنی بیوی کو جو زیور خرید کے دے رہا ہوتا ہے، اس میں بھی یہی معاملہ ہے. جب تک شوہر یہ نہ کہے کہ تم اس کی مالک ہو، یہ تمہارا ہو گیا، جب تک یہ نہ کہے بیوی مالک نہیں کہلائے گی. زیور استعمال کر سکتی ہے، زیور اپنے پاس رکھ سکتی ہے، 20 سال تک زیور اس کے پاس پڑا رہے گا. جب تک یہ نہ کہا جائے اس وقت تک یہ زیور شوہر کا کہلائے گا، یہ زیور بیوی کا نہیں کہلائے گا. چاہے 20 سال کے دوران میں اس کو 20 مرتبہ زیور دلوایا اور ہر مرتبہ بیوی یہ سمجھ لی کہ میرا ہو گیا، اس کا ہوگا نہیں. جب استعمال کے لیے دیا ہے اور یہ شوہر کا ہے تو اب آئیے ایک بڑا خطرناک مسئلہ آگے پیدا ہوتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو چونکہ زیور شوہر کا تھا لہذا یہ زیور بھی میراث بنے گا. بیوی یہ نہیں کہہ سکتی کرے یہ تو مجھے دے دیا تھا یہ تو میرا ہو گیا, یہ نہیں کہہ سکتی. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے جس میں اکثر بیویاں بہت پریشان ہو جاتی ہیں. البتہ جنہوں نے فقہ کا علم حاصل کر لیا ہے اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس علم کے بہت فائدے ہیں, وہ آخرت میں تو فائدہ ہے ہی ہے دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں. جنہوں نے علم حاصل کر لیا ہے فقہ کا وہ پہلے ہی دن سے اپنے شوہر کو منا لیتے ہیں کہ آپ مجھے دے دیجئے. وہ شوہر کہہ رہا اچھا ٹھیک ہے بھائی تم رکھ لو. کیا کہے گا اس سے؟ اچھا بھائی تم رکھ لو. تو اس کا مطلب وہ مالک بن گئے. تو فقہ کا مسئلہ سیکھا تھا اس نے تو اس کو فائدہ ہو گیا. اب 20 سال کے بعد اس کے پاس جو ایک کلو سونا جمع ہو گیا ہے, کلو کلو کے حساب سے جمع کر لیتی ہیں عورتیں, اب ایک کلو سونا جو جمع ہو گیا ہے اگر وہ میراث میں دینا پڑتا تو کتنا نقصان تھا. میراث میں نہیں دینا پڑے گا, اپنا ہے. کیوں؟ فقط ایک فقہی مسئلہ اس نے صحیح سمجھا تھا. چنانچہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ جو مالک ہوگا اس کو خمس نکالنا ہوگا, جو مالک نہیں ہے اس کو خمس نہیں نکالنا.
جو
نہیں میکے کا نہیں سسرال کا کام ہے کہ سسرال والے بھی جو زیور چڑھاتے ہیں لازمی نہیں ہے کہ وہ اپنی بہو کو ان زیورات کا مالک بنائیں. ٹھیک ہے معاشرے میں بنا دیتے ہیں مالک, بہت سارے لوگ بنا دیتے ہیں, مگر ہرگز ہر مقام پر یہ سمجھنا کہ مالک بنا دیا گا یہ ضروری نہیں. چنانچہ اگر مسائل جاننے والی بہو ہوتی ہے تو وہ چپکے چپکے ہر ایک کو راضی کر لیتی ہے کہ بھائی آپ نے مجھے دے دیا نا یہ میرا ہو گیا نا, وہ ہر ایک کو راضی کرتی ہے, سسرال کا سارا زیور بھی اس کا ہو گیا اگر راضی کر لیا. ورنہ حقیقت یہ کہ سسرال کا مال ہے لہذا یہ انہی کو جانا چاہیے. ہاں اب انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ شادی کی سالگرہ پر اگر زیور کو گفٹ کیا جائے تو وہ بیوی کا ہو جائے گا؟ جی ہاں, جو بھی گفٹ کیا جائے گا وہ بیوی کا ہو جائے گا, وہ مان لیا جائے گا بیوی کا. مگر وہ پھر گفٹ کے الگ مسائل ہیں, سارے چیپٹر اس وقت نہیں کھول سکتے ہم, اس کے الگ مسائل ہیں. جی جی یہ اچھا سوال ہے ان کا کہ عموماً جب زیور چڑھایا جاتا ہے یا زیور دیا جاتا ہے تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیوی کا ہو جاتا, بیوی کا ہو گیا. جب دیا جاتا ہے تو عام طور پر رائے یہی ہے کہ یہ بیوی کا ہو گیا. جی ہاں رائے یہی ہے, اس کے باوجود وہ بیوی کا نہیں ہوا. لازمی ہے کہ یا تو دینے والا کہے کہ میں نے مالک بنا دیا, یا جسے ملا ہے وہ پوچھ لے سے کہ میں اس کی مالک بن گئی یا نہیں, کیا ہوا. یہ کنفرمیشن ضروری ہے. ملکیت ٹرانسفر ہوتی ہے جب تک کہ پکا کوئی ثبوت نہ ہو. ابھی آپ بہت سیٹی مسائل کی ڈیپ میں چلے گئے, آپ کا سوال ابھی جواب نہیں دے سکتے. ابھی ہم جہاں پر ہیں وہاں رہتے ہیں. خمس کا مسئلہ جو ہے اس کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر مالک بیوی ہے تو بیوی کو خمس نکالنا ہے, اور ہم کہیں کہ نہیں مالک بیوی نہیں بنی ہے شوہر ہی مالک ہے تو شوہر کو خمس نکالنا ہے. صلی اللہ علی محمد و آل طاہرین. صلوات علی محمد.